بسم الله الرحمن الرحيم. یہ اشعار شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نمبر اللہ مرکدہ ہو کے ہیں، جن کا عنوان ہے جوار محمد میں رہتے ہیں ہم. زمین پر مدینے کی رہتے ہیں ہم، فلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم. زمین پر مدینے کی رہتے ہیں ہم، فلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم. نہ پوچھو کہ کیا پر مگر ناز کرتے ہم. کرم ہے یہ مالک کا دوستوں، مدینے کی بستی میں بستے ہم. کرم ہے یہ مالک کا دوستوں، مدینے کی بستی مدینے کی نسبت ہے قیمت میری، وگر نہ حقیقت میں سستے ہم. زمین پر مدینے کی رہتے ہم، فلک پر مگر ناز کرتے ہم. مدینے مرنا مقدر میں ہو، خدا سے دعائیں بھی کرتے ہم. مدینے میں مرنا مقدر میں ہو، خدا سے دعائیں بھی کرتے ہم. شفاعت محمد کی بھی ہو نصیب، دعا رات دن یہ بھی کرتے ہم. زمین پر مدینے کی رہتے ہم، پلل پر مگر ناز کرتے ہم. مدینے میں مدینے میں ہر سال ہو حاضری، خدا سے فریاد کرتے ہم. مدینے میں ہر سال ہو حاضری، خدا سے فریاد کرتے ہم. پسیسا کنارے مدینہ مجھے، نہ بھولو گزارش یہ کرتے ہم. زمین پر مدینے کی رہتے ہم، پلل پر مگر ناز کرتے ہم.
حضرت والا کا مقام ہے،
اے اختر میرے قلب و جہاں، اے اختر میرے قلب و جہاں. مدینے سے گو دور رہتے ہم، اے اختر میرے قلب و جہاں. مدینے سے گو دور رہتے ہم، زمین پر مدینے کی رہتے ہم. فلل پر مگر ناز کرتے ہم، زمین پر مدینے کی رہتے ہم. فلل پر مگر ناز کرتے ہم.
شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وعظ ہے عزت تقوی اور رسوائی گناہ، جس سے کل بھی پڑھ کر سنایا جاتا تھا، سنایا جا رہا تھا، اور آج بھی اسی سے مسلسل پڑھ رہا ہوں. جب صحیح مسئلہ معلوم ہوگا تو اگر آج نہ رکھو گے تب بھی مرنے سے پہلے پہلے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، اور جب مسئلے کا علم ہی نہیں ہوگا تو مرتے مرتے بھی حجام کو بلائے گا. بقائی ہسپتال میں ایک شخص مر رہا تھا، آکسیجن لگی ہوئی تھی، اس کے بیٹے کو امریکہ فون کیا گیا تو وہ امریکہ سے آ گیا. جب ایئرپورٹ پر آیا تو اس کے ابا کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا، یعنی موت آ گئی تھی. وہ ہسپتال آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک ہفتے سے اس کی داڑھی نہیں منڈی گئی تھی، تو اس نے ابا کو دیکھتے ہی کہا کہ یہ ابا کی شکل کیسی ہو گئی ہے. سب نے کہا کہ خبردار، اب کچھ مت بولو، اب یہ مر گئے ہیں. کہا کہ نہیں، ابھی حجام کو بلاتا ہوں، میں اپنے ابا کی داڑھی منڈا کر قبر کے اندر اپ ٹو ڈیٹ داخل کروں گا. اس ایکسپائر ڈیٹ شکل کو قبر میں نہیں جانے دیں گے. لہذا حجام کو بلا کر اس ظالم نے اپنے باپ کی مرنے کے بعد داڑھی منڈوا دی. یہ ہے امریکہ پڑھانے کا اور اولاد کو دین نہ سکھانے کا انجام. اب ایک مسئلہ سن لیجئے. میں نے ایک صاحب کو بیواؤں کی خدمت سے منع کر دیا تھا. اس سلسلے میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس بات کی وضاحت کر دیجئے تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو، کیونکہ صحیحین کی روایت میں ہے کہ بیواؤں کی خدمت کرنے کا ثواب جہاد کے برابر ہے، اور وہ اس قیام کرنے والے کی طرح ہے جو نہ اس سے کبھی تھکے، اور اس صائم النہار کی طرح ہے جو ہمیشہ روزہ رکھے. تو وہ مشورہ میں نے ایک واقعے کے تحت دیا تھا کہ ایک نوجوان ایک بیوہ کی خدمت کرتا تھا. وہ بیوہ اس کے عشق کے فتنے میں مبتلا ہو گئی اور اس سے گناہ کا تقاضا کرنے لگی. تو میرا مقصد یہ تھا کہ ایسی جوان بیواؤں کی خدمت خود کرنے سے بہتر ہے کہ تم ان کے پاس اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو بھیج دو. ایسی بیواؤں سے براہ راست بات چیت مت کرو، لیکن بعض اوقات وضاحت کرنے میں کسی وجہ سے تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے. میرا حسن ظن تھا کہ آپ لوگ سمجھ لیں گے، لیکن ان صاحب کے خط سے معلوم ہوا کہ مجھے وضاحت کرنی چاہیے تھی، لہذا میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اگر کسی بیوہ کی خدمت کرنی ہو تو اگر وہ 70 برس کی بڑھیا ہے تو کہہ دو کہ اماں کچھ سبزی لانی ہے، کوئی سودا لانا ہے، میرے لائق کوئی خدمت ہے تو بتا دو. غرض براہ راست اس سے پوچھ سکتے ہو، اور اگر وہ 40 سال 50 سال کی ہے اور ابھی اس میں کچھ کشش ہے، فتنے کا اندیشہ ہے، تو اپنی اماں کو اس کے پاس بھیجو کہ جاؤ اماں اس بیوہ سے پوچھ لو کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. اس زمانے کی بیواؤں میں اور اس زمانے کی بیواؤں میں بہت فرق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتی تھیں، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فیصلہ فرمایا کہ اب فتنے کا زمانہ آ گیا ہے، لہذا خواتین کو روک دیا جائے کہ وہ مسجدوں میں نہ آئیں، اور فرمایا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حیات ہوتے اور اس وقت کے حالات اور فتنے دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود منع فرما دیتے. خواتین کو مسجد میں جا کر جمعہ پڑھنا، تراویح پڑھنا یا جماعت سے کوئی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. ہمارے پاس کتاب موجود ہے، اس میں دیکھ لو. تو حالات بدلنے سے مسائل بدل جاتے ہیں، لہذا بیواؤں کی خدمت میں اتنا ہی ثواب ہے. لیکن اگر وہ بوڑھی ہے، 70 سال 80 سال کی ہے، دانت منہ سے نکل چکے ہیں، گال پچک چکے ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ کے دل میں کوئی خیال نہیں آ سکتا. نانی اماں کی بھی نانی معلوم ہوتی ہے تو اس کی خدمت کر سکتے ہو. نانی اماں کی بھی نانی معلوم ہونے پر ایک شعر یاد آیا. شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت کے منہ میں دانت نہیں تھے مگر پیٹ میں آنت تھی. یہ محاورہ کے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں غلط ہے. اگر آنت نہیں تو کھانا کہاں جائے گا؟ تو اس کے منہ میں دانت نہیں تھے، بال سفید تھے، چادر سے لپٹی ہوئی جا رہی تھی، چونکہ اس کے قد و قامت میں کشش تھی تو ایک بے وقوف نوجوان سمجھا کہ شاید یہ کوئی 20 سال کی لڑکی ہے، اس کے پیچھے لگ گیا۔ جب اس بڑھیا نے دیکھا کہ یہ بے وقوف پیچھے لگ گیا ہے تو اس نے کسی بہانے سے اپنا چہرہ کھول دیا تو دیکھا کہ منہ میں دانت بھی نہیں ہے۔ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بسا خوش قامتے کے زیر چادر باشد، چوں باز کنی مادر مادر باشد۔ اے لوگو، بہت سی اچھی قد و قامت والی شکلیں جو چادر میں چھپی ہوئی ہیں، جب چادر ہٹے گی تو اماں کی اماں یعنی نانی اماں نظر آئیں گی۔ تو اگر وہ بیوہ نانی اماں نظر آتی ہے تو آپ بے شک اس سے پوچھ لو کہ میں بازار جا رہا ہوں، آپ کو بھی کوئی سبزی لانی ہو تو میں آپ کی خدمت کر لوں، لیکن اگر ابھی اس کی عمر شادی کے قابل ہے اور جوانی کے تقاضے ہیں، خطرہ ہے کہ کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، تو اس کو نکاح کرنا واجب ہے۔ یہ نہیں کہ نوجوانوں سے خدمت لیتی رہے اور شادی نہ کرے، جس کی عمر شادی کے قابل ہے اس کو شادی کرنی چاہیے۔ پھر بھی اگر رشتہ نہیں ملتا تو اس زمانے میں اس کے پاس اپنی ماں کو بھیجو، بیوی کو یا بہن کو بھیجو کہ اس بیوہ سے پوچھ لو کہ کوئی چیز منگوانی ہو تو لے آؤں، خود براہ راست اس سے راہ اور رسم اور بات چیت مت کرو۔ یہ بات واضح کر دی، اگر وہ مجھ سے خود پوچھ لیتے تو مجھے بالکل ناگواری نہ ہوتی، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ جو بات سمجھ میں نہ آئے آپ مجھ سے تنہائی میں وقت لے کر پوچھ لیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، یہ کس حدیث میں ہے، میں آپ کو کھا تھوڑی جاؤں گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آنے سے ڈرتا ہوں، کہ میں بہت معمولی آدمی ہوں۔ آپ معمولی کیوں ہیں؟ ہر مومن ہمارے لیے محترم ہے، ہمارے دل میں ہر مومن کی عزت ہے، لہذا ایسی کوئی بات ہو تو آپ پوچھئے۔ اب وہ بات پھر عرض کر رہا ہوں کہ مثنوی مولانا روم میں شاہ محمود کے ایک واقعے سے سبق حاصل کیجئے، ہم بھی سبق حاصل کریں اور آپ بھی سبق حاصل کریں کہ ایک موتی شاہ محمود نے میز پر رکھا اور اس کے مثل سلطنت میں کوئی موتی نہیں تھا۔ شاہ محمود نے پہلے اپنے 65 وزیروں کو حکم دیا کہ موتی توڑ دیں، سب نے انکار کر دیا کہ ایسا نایاب اور بے مثل موتی ہم نہیں توڑ سکتے، بادشاہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، بعد میں ہم ہی کو ڈانٹ لگے گی۔ شاہ نے بھی کہا کہ تم بڑے وفادار لوگ ہو، اور سب کو ایک ایک جوڑا انعام بھی دیا، لیکن اصل میں سب فیل ہو رہے تھے۔ آخر میں اصلی باوفا عاشق آیا جس کا نام ایاز تھا۔ بادشاہ نے ایاز سے کہا کہ اے ایاز، اس موتی کو توڑ دے۔ ایاز نے کہا کہ بہت اچھا حضور، اور ایک پتھر اٹھایا اور اس موتی کو چکنا چور کر دیا۔ 65 وزیروں نے چلا کر کہا، ارے بہت بے باک ہے یہ ایاز، واللہ یہ تو کافر یعنی ناشکرا ہے۔ شاہ محمود نے کہا کہ اے ایاز، بتاؤ تم نے ایسا موتی کیوں توڑا جس کا مثل میری سلطنت کے خزانے میں نہیں تھا؟ کیا یہ 65 وزیر بے وقوف تھے؟ انہوں نے نہیں توڑا، تو نے کیوں توڑ دیا؟ اب ان وزیروں کو اس کا جواب دے، کیونکہ تو اس وقت ان کی نظر میں بے وفا ہو رہا ہے، اگرچہ میری نظر میں تو با وفا ہے، لیکن میں اپنی زبان سے تیری قیمت نہیں بتانا چاہتا، تو خود بتا دے کہ تو نے یہ موتی کیوں توڑا۔ ایاز نے کہا کہ اے معزز وزیروں، شاہ کے حکم کے باوجود شاہ کا بے مثل موتی نہ توڑنے والوں اور انعام یافتہ لوگوں، تم نے جو موتی نہیں توڑا تو تم نافرمان ہو، تم نے شاہ کے حکم کی قیمت نہیں سمجھی۔ اس نے وزیروں سے ایک سوال کیا کہ بتاؤ، شاہی حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ موتی زیادہ قیمتی ہے؟ اب سوچ لو کہ چچا زاد بہنیں زیادہ قیمتی ہیں یا اللہ تعالی کا حکم؟ اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھو، زیادہ قیمتی ہے، اور نگاہوں کو بچانے میں بے تکلفی سے بات چیت بھی شامل ہے۔ یہ تھوڑی کہ نظر نیچی کیے رہو اور باتیں کرتے رہو۔ دیکھو، نبی کی بیویاں جہاں قرآن اتر رہا ہے، جہاں جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، ان کو حکم ہو رہا ہے، اپنی آواز میں نرمی نہ آنے دو۔ عورتوں کی آواز میں جو قدرتی نزاکت ہے، وہ نرمی نہ آنے دینا۔ بتکلف آواز کو بھاری کر کے بات کرنا، اگر تم اپنی قدرتی آواز عورتوں کی فطری آواز نزاکت والی آواز میں بات کرو گی تو جن کے دل میں مرض ہے ان میں گناہ کا لالچ پیدا ہو جائے گا. صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم ہو رہا ہے کہ نبی کی بیویوں سے اپنی ماؤں سے براہ راست بات چیت مت کرو، اگرچہ یہ تمہاری مائیں ہیں، لیکن اگر تم کو ضرورت کی کوئی چیز، سودا سلف وغیرہ لانا ہے تو تم پردے کے باہر سے سوال کرو. آج ہمارا منہ کیا اس قابل ہے؟ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل پاک نظر صاف، اور بعض کہتے ہیں کہ ہماری نظر پاک دل صاف ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اپنی نظر کے پیچھے دوسری نظر مت لگانا. پہلی نظر اچانک نظر معاف ہے، لیکن دوسری نظر معاف نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو یہ حکم ہوا، پھر کیا ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پاک زیادہ پاک دل رکھتے ہیں؟ جن کا ایمان ایسا تھا کہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں قیامت کے دن جنت اور دوزخ کو دیکھ لوں گا تو میرے ایمان میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت کے صدقے میں اتنا ایمان مجھے دنیا ہی میں حاصل ہے. تو جس کا ایمان دنیا میں ایسا ہو کہ آخرت دیکھنے کے بعد بھی ایمان میں اضافہ نہ ہو، ان کے لیے تو حکم ہو رہا ہے کہ اے علی، اگر عورتوں پر اچانک نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن انہیں دوبارہ دیکھنا جائز نہیں ہے. ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی حکم ہے. عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہماری معافی ہے، نہیں، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے. یغضضن من ابصارهن، کہ وہ بھی اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں. حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی تھے، ایک مرتبہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیویوں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ پردے میں ہو جاؤ. انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو نابینا صحابی ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ نابینا ہیں، تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو دیکھ سکتی ہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پردے کا حال تھا. آج ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے کہ صاحب ٹیلی ویژن میں تصویر نہیں ہوتی، عکس ہوتا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ نامحرم کا عکس دیکھنا کیا جائز ہے؟ وہ بھی تو حرام ہے. اگر دریا پر کوئی وضو کر رہا ہے اور وہیں کوئی عورت پانی بھرنے آ گئی اور اس کی شکل پانی میں نظر آ رہی ہے تو اس پانی کی طرف بھی دیکھنا حرام ہے. یہ بہانے بازیاں ہیں کہ ٹیلی ویژن میں تصویر نہیں، عکس ہے. ایسا عکس دیکھنا بھی حرام ہے، اگرچہ کوئی ولی اللہ ہی تالاب میں وضو کر رہا ہو. اور کون ولی اللہ؟ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ وضو کر رہے ہوں اور پانی بھرنے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا جیسی ودیہ آ گئیں تو پانی میں ان کی شکل دیکھنا خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے لیے بھی جائز نہیں، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں. اللہ تعالیٰ
بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر. رواہ مسلم. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تشریح: مومن اگر مصائب اور بلاؤں میں مبتلا ہے تو اس کے لیے اس کی دنیا کا جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں قید خانہ ہونا واضح ہے، اور اگر مومن دنیا کی نعمتوں اور عیش میں ہے تو جنت کی ان نعمتوں کے مقابلے میں جن کو اس کی آنکھوں نے نہ کبھی دیکھا اور نہ کبھی سنا اور نہ اس کے دل میں اس کا خطرہ اور خیال گزرا، پھر بھی وہ قید خانہ میں ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حق تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں، لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا. اور کافر اگر بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا ہے تب بھی یہ دنیا اس کی دوزخ کے مصائب کے مقابلے میں جنت ہے، اور اگر عیش میں ہے یعنی شہوات نفسانیہ کی تمام لذتوں کو اڑا رہا ہے تب بھی دوزخ کی تکالیف کے مقابلے میں موت سے قبل یہ دنیا اس کی جنت ہے. نیز یہ کہ مومن دنیا سے آخرت کی طرف خروج کی تمنا رکھتا ہے اور کافر دنیا میں خلود یعنی ہمیشہ رہنے کی تمنا کرتا ہے، اس لحاظ سے بھی یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور مقصود اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ مومن کے نزدیک دنیا کی نعمتوں کی آخرت کے مقابلے میں کوئی وقعت نہیں، اگرچہ بظاہر کثیر اور جلیل قدر ہوں، اور اس کی تمام تر فکر آخرت کی زندگی کے لیے وقف ہوتی ہے اور کافر آخرت کی زندگی کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر صرف دنیا کی زندگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں، نمبر ایک دایاں پیر مسجد میں داخل کرنا، نمبر دو بسم اللہ پڑھنا، نمبر تین درود شریف پڑھنا مثلا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، نمبر چار دعا پڑھنا مثلا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ترجمہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، نمبر پانچ اعتکاف کی نیت کرنا، مسجد سے باہر آنے کی سنتیں، بایاں پیر مسجد سے باہر نکالنا، نمبر دو بسم اللہ پڑھنا، نمبر تین درود شریف پڑھنا مثلا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، نمبر چار دعا پڑھنا مثلا اللہم انی اسألک من فضلک، ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فضائل جو میدان قیامت میں ہوں گے۔ ساتویں روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد انشقاق عرض کی حالت کی نسبت فرمایا کہ مجھ کو جنت کے جوڑوں میں ایک جوڑا پہنایا جاوے گا، پھر میں عرش کی داہنی طرف کھڑا ہوں گا کہ کوئی شخص خلائق میں سے بجز میرے اس مقام پر کھڑا نہ ہوگا۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ فائدہ، لمحات میں ہے کہ غالباً یہ مقام محمود ہے، اور ایک تفسیر مقام محمود کی ابن مسعود و مجاہد سے آپ کا عرش پر بٹھلایا جانا، اور ایک تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کرسی پر بٹھلایا جانا مواہب میں ما لہ و ما علیہ وارد ہوا ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں جس کو دارمی نے روایت کیا ہے جو یہ آیا ہے کہ مجھ کو ابراہیم علیہ السلام کے بعد لباس پہنایا جاوے گا، تو خود اس حدیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قبر سے نکلنے کے وقت نہیں ہے بلکہ میدان قیامت کا ذکر ہے، چنانچہ اس میں ہے وَيُجَاؤُ بِكُمْ حُفَا، یعنی پس تطبیق اس طرح ہوئی کہ ایک لباس تو قبر سے نکلنے کے قبل پہنایا جاوے گا، اس میں حضور مقدم ہیں، اور ایک لباس قبر سے نکلنے کے بعد پہنایا جاوے گا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مقدم ہوں گے، جس کی وجہ شاید یہ ہو کہ ان کو بقول مورخین نمرود نے آگ میں زائد کپڑے اتار کر ڈالا تھا، یہ اس کا صلہ ہو۔ بہرحال انشقاق عرض کے بعد یعنی زمین پھٹنے کے بعد لباس عطا ہونے میں حضور ہی مقدم ٹھہرے۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، فانك انت اهل التقوى واهل المغفره، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم